یا ابوالفضل ماشاءالله، یا ابوالفضل ماشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك. درود بجي محمد علی محمد. اب تمام مومنین کی خدمت میں آئمہ اطہار کی ولادت کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہی ولادتوں کے سلسلے میں یہ سیمینار، کانفرنس اور یہ محفل بپا کی گئی. درحقیقت آئمہ اطہار علیہم السلام وہ ایک عظیم سرمایہ ہیں کہ جن کے دامن سے خدا نے وابستہ کر کے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے. 18 ذی الحج، جس کو ہم عید غدیر کہتے ہیں، اس دن ہمیں آئمہ نے سکھایا یا اعمال عید غدیر میں بیان کیا گیا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو اس طرح ایک دوسرے کو تہنیت پیش کرے، مبارکباد پیش کرے اور کہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و آلہ الاطہار. شکر ہے اس خدا کا، اس پروردگار کا کہ جس نے مجھ کو علی اور آل علی کی ولایت سے وابستہ کر دیا. یہ انتصاب یا آئمہ اطہار کی جانب نسبت یقیناً ایک بہت بڑا شرف، بہت بڑا افتخار ہے کہ جس کے لیے ہمیں تاکید کی گئی کہ ہم جب ایک دوسرے سے عید غدیر کے دن ملیں تو اس طرح ایک دوسرے کو مبارکباد کا مستحق قرار دیں. دامن وقت میں گنجائش یقیناً بہت کم ہے. موضوع آپ نے سماعت فرمایا، حضرت عباس علمدار کے حوالے سے اس گفتگو کو کرنا ہے کہ حضرت عباس اسوہ ایثار اور اطاعت ہیں. لیکن اس موضوع سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کیوں ہم اس موضوع کو سننا چاہ رہے ہیں اور کیوں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں اس موضوع کو رکھا گیا. یقیناً جو اس سیمینار کا عنوان ہے رہبران کربلا، سیمینار یا کانفرنس جو اس کا نام ہے، اس کی مناسبت سے ہی یہ موضوع رکھے گئے ہیں کہ رہبران کربلا میں تین برجستہ شخصیات اور ہستیاں ہیں، جن میں سے ایک امام حسین علیہ السلام ہیں، دوسرے جناب زینب سلام اللہ علیہا اور تیسرے حضرت عباس ہیں. اور دو عنوانات پر آپ سن چکے ہیں، امام حسین کا 10 سال کا قیام جو امام حسن کی زندگی سے لے کر اور کربلا کے قیام تک کا تھا وہ آپ نے پہلے سنا ہوگا. اس کے بعد دوسرا موضوع جناب زینب کے حوالے سے سنا، تیسرا موضوع عباس کا ہے. ضرورت اس موضوع کی شاید اس لیے بھی ہے کہ ابھی ہم لوگ ایک کربلا کے منتظر ہیں، ابھی ہم اور آپ خود ایک وارث حسین کے منتظر ہیں. ہم اور آپ جیسے ابھی اشارہ ہوا کہ بیان کرتے ہیں، ہر شب جمعہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا لیتنا کن معکم، یا لیتنی کنت معکم، کاش میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا. تھوڑا سا یہاں پہ رکیے اور اس چیز کو تصور کیجئے کہ اگر یہ زیارت، جس کو زیارت وارثہ کہتے ہیں، آئمہ اطہار کے ذریعے سے ہم تک آئی یا جس بھی ذریعے سے آئی اور آئمہ نے اس کی تائید کی، تو پھر اس جملے کے اندر ایک پیغام پوشیدہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمیں اگر آئمہ نے سکھائی، دعا سکھائی، تعلیم دی، تو یہ فقط ہمارا عقیدہ نہیں ہے، حقیقت میں ایسا ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. اور ہمارے آئمہ نے ہمیں جو سکھایا وہ ممکن ہو سکتا ہے اسی لیے ہمارے آئمہ نے ہمیں سکھایا. مثال کے طور پہ ابھی ماہ رمضان آئے گا، ہمارا ماہ رمضان کی روزانہ کی مستحب ایک دعا ہے، اس میں پڑھیں گے کہ اللہم روزانہ کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یہاں سے دعا آغاز ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے بیچ کے متن میں آپ جا کے پڑھیں گے کہ اللہم اغن کل فقیر، پروردگار روئے زمین پر جتنے بھی فقیر ہیں سب کو غنی کر دے. آپ اس دعا میں یہ نہیں کہیں گے کہ پروردگار روئے زمین پہ جو مسلمان فقیر ہے اس کو غنی کر دے، جو مؤمن فقیر ہے اس کو غنی کر دے، نہیں. آئمہ نے سکھایا کہا کہ اللہم اغن کل فقیر، پروردگار روئے زمین کے اوپر جتنے بھی فقیر ہیں سب کو غنی کر دے، سب کو بے نیاز کر دے، یعنی سب کو عطا فرما. اس کی دو جہتیں علماء نے بیان کی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ آئمہ اطہار نے ہمیں یہ درس دیا کہ دیکھو اپنی کوششوں کا محور محدود نہ کرو. اگر تم نے اپنے آپ کو محدود کیا، تم نے اگر کہا کہ پروردگار جو مؤمن فقیر ہے، جو مسلمان فقیر ہے، یہ در حقیقت انسانیت کا کام نہیں ہے. آئمہ اطہار بلا کسی تعصب کے کام کیا کرتے تھے. یہ آپ نے سنا ہوا ہے، واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، حتیٰ امام حسین سے کربلا میں یہ چیز منسوب ہوئی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے جنازے کو امام سجاد اٹھا رہے تھے تو ساتھ میں جو افراد موجود تھے انہوں نے امام حسین کے کاندھوں پہ نشان دیکھے تھے, اور نشان دیکھنے کے بعد پوچھا تھا امام سجاد سے کہ کس چیز کے نشان ہیں جو امام حسین کے کندھوں پر ہیں, نہ یہ تیر کا نشان ہے, نہ نیزے کا نشان ہے, نہ پتھر کا نشان ہے, کسی چیز کا نشان نہیں ہے. تو امام سجاد نے کہا تھا کہ یہ ان بوریوں کا نشان ہے کہ جو میرے بابا رات کو اٹھا کے چلا کرتے تھے, فقیروں کو عطا کیا کرتے تھے, ان بوریوں کا بھی حتی نشان پڑا. امام صادق علیہ السلام سے اسی طرح ہم نے کہیں بھی تاریخ میں یہ نہیں پڑھا کہ جب امام صادق علیہ السلام آتے تھے یا دوسرے ائمہ ہمارے آیا کرتے تھے رات کو فقیروں کے محلے میں تو کسی کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ کے اس کو اٹھا کے پوچھتے تھے کہ تم ہمارے ماننے والے ہو یا نہیں, اور اگر وہ کہتا تھا کہ ہاں ماننے والا ہوں تو اس کو عطا کرتے تھے, اور جو کہتا تھا نہیں اس کو نہیں دیا کرتے تھے. ایسا نہیں, ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا کہ جب مولا غریبوں کے محلوں میں گئے اور دیکھا کہ غریب شخص سو رہا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ نادار لوگ سوتے ہیں, ائمہ نے ان کے سرانے پہ جو بھی ہدیہ تھا روٹی تھی رکھنا شروع کر دی. البتہ علم امامت سے ائمہ نے ایک کام بھی کیا کہ کسی جگہ روٹی کے ساتھ ساتھ نمک بھی رکھا, تو ساتھ چلنے والا تھا اس نے جب امام کے اس عمل کو دیکھا تو پوچھا مولا یہ کیوں ہے, بعض جگہوں پہ روٹی ہے خالی, بعض جگہوں پہ روٹی کے ساتھ نمک ہے. امام نے بیان کیا کہ جس کے ساتھ ہم روٹی کے ساتھ نمک رکھ رہے ہیں یہ در حقیقت, اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ہمارا نمک شناس ہے, ہماری ولایت کا ماننے والا ہے. چونکہ ہماری ولایت کا ماننے والا ہے لہٰذا اس کا حق ہماری گردن پہ دوسرے کی نسبت زیادہ ہے, اسی اعتبار سے ہم نمک کے ساتھ روٹی رکھ رہے ہیں, لیکن بنیادی ضرورت ہر انسان کی پوری کر رہے ہیں, بنیادی ضرورت ہر فقیر کی پوری کر رہے ہیں. خلاصہ یہ کہ ہمیں ائمہ نے سکھایا کہ ہم سرکل سے باہر نکل کے سوچیں, ہم انسانیت کی بات کریں, ہم انسانیت کی منزل کی طرف آئیں. لہٰذا ہم جو ماہ رمضان کی دعا ہے وہاں اسی طرح سے اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ اللہم اشفِ کل جائع, خدایا ہر بھوکے کا پیٹ بھر دے, اللہم اغن کل فقیر, ہر فقیر کو غنی کر دے. ہمارے ائمہ اطہار نے ہمیں یہ چیز سکھائی کہ ابھی جو چیزیں پوری ہونے والی ہیں وہی ہمیں سکھائیں. بات یہاں سے نکلی تھی کہ جو نہیں ہو سکتا ہو اس کو ائمہ نے نہیں سکھایا ہوگا. کب ہوگا ایسا کہ ہر فقیر کا جو ہے وہ بے نیاز ہو جائے گا, ہر بھوکے کا پیٹ بھر جائے گا؟ جب امام کی حکومت آئے گی. ماہ رمضان میں آپ اس چیز کو اگر توجہ کیجیے اور ماہ رمضان کی دعاؤں میں جا کے کبھی مطالعہ کیجیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ماہ رمضان کی جو برجستہ دعائیں ہیں ان میں وہ دعائیں جن میں امام زمانہ کے ظہور سے متعلق چیزوں کو بیان کیا گیا, اسی ماہ رمضان میں یہ دعا تھی. یعنی ہمیں سکھایا گیا تھا کہ دیکھو ماہ رمضان میں آ کر اپنے امام سے, زمانے کے امام سے متصل ہونا. دعا افتتاح کے اندر مکمل امام زمانہ کا ذکر ہے جو ہم پڑھیں گے اور آپ لوگ انشاءاللہ مطالعہ فرمائیں گے ماہ رمضان کے اندر آ کے. اسی طرح اس دعا میں یہ بتایا گیا کہ ایسا آئے گا ایک وقت کہ جب دنیا میں کوئی فقیر بچے گا نہیں, جب دنیا میں کوئی بھوکا بچے گا نہیں. ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں, جس روایت نے بیان کیا کہ بصرہ سے کوفہ تک ایک فاصلہ بیان کیا گیا سمجھانے کے لیے کہ وہ امام زمانہ کا دور ایسا دور ہوگا کہ بصرہ سے کوفہ مثلاً یہاں سے حیدرآباد اتنا فاصلہ, کم و بیش اتنا ہوگا, سمجھانے کے لیے صرف میں نے مثال دی حیدرآباد کی. اتنے فاصلے میں ایک بوڑھی عورت اپنے سر پہ جواہرات کا تشت رکھ کے چل رہی ہوگی, کوئی راستے میں نوجوان شخص مرد کوئی بھی اس بوڑھی عورت سے تعرض نہیں کرے گا, اس عورت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا, جواہرات کا تشت سر پہ رکھ کے چل رہی ہوگی. اب یہ تمثیلیں بیان کی جاتی ہیں, ہمارے یہاں کہتے ہیں علماء کہ تمثیل ہے. کس چیز کی تمثیل ہے؟ یعنی معاشرہ اتنا غنی ہو چکا ہوگا کہ اگر اس کے سامنے اس طرح کی بھی دولت آئے گی تو انسان کو کوئی لالچ نہیں آئے گی, انسان کے اندر کی ہرس ختم ہو چکی ہوگی, ہر انسان غنی ہو چکا ہوگا. بوڑھی کی بھی جو مثال دی شاید اسی وجہ سے کہ مثلا بوڑھی عورت وہ ہوتی کہ جس کے اندر کوئی طاقت اور توانائی نہیں ہوتی, ایک 10-12 سال کا بچہ بھی اس بوڑھی عورت کے سامنے اگر آ جائے اس کو ڈرائے تو شاید وہ ڈر جائے گی. شاید روایت نے اس لیے بیان کیا بوڑھی عورت کا لفظ, غرض یہ کہ انسان غنی ہو چکا ہوگا. بس ہمارے ائمہ نے ہمیں سکھایا جو چیز ہو سکتی ہے اس کو مانگو. اب ہمیں بتایا گیا, ہم ہر شب جمعہ کے کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم, کاش میں ہوتا کربلا میں آپ کے ساتھ. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ حسرت برائے حسرت ہے یا نہیں؟ یہ ایک حسرت ہے کسی چیز کے لیے زمینہ فراہم کرتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم, یہ حسرت برائے حسرت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ تا عمر اس حسرت کو کرتے رہو اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو, نہیں. یہ ہمیں سکھایا گیا کہ ہمیشہ کربلا کے بارے میں یہ جذبہ رکھو کہ اگر کربلا میں ہوتا تو میں بہت کچھ کرتا, اور آئندہ پہ نگاہ رکھو کہ آئندہ خدا مجھے کوئی موقع دینے والا ہے یا نہیں اس کربلا کے حوالے سے, اور اگر تمہیں نظر آئے کہ آئندہ موقع ملنے والا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس طرح تیار کرو جیسے تم کہتے ہو کہ میں کربلا میں ہوتا تو یہ سب کچھ انجام دیتا. ہمیں آپ کو کون سا موقع ملنے والا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ وارث حسین موجود ہیں, ہم اور آپ کہتے ہیں امام زمانہ موجود ہیں، ہم اور آپ اس بات کے معتقد ہیں کہ ابھی ہماری آخری حجت، خدا کی آخری حجت، ہمارے آخری امام نے دنیا میں آنا ہے. اب جب آنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم سب کی آرزو، ہم سب کی خواہش، ہم سب کی تمنا ہے کہ امام کے لشکر میں جا سکیں، کسی طرح اپنے آپ کو اتنا بلند کر سکیں کہ امام کی خدمت کے قابل بن سکیں. اسی اعتبار سے شاید اس موضوع کی اہمیت ہے کہ ہم سب کی آرزو ہے اور ہمارے سامنے ابھی ایک موقع موجود ہے. ابھی امام زمانہ کا ظہور باقی ہے، ابھی امام زمانہ کا انقلاب باقی ہے. اس کا مطلب ہے ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں خدا نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ابھی یا لیتنی کنت معکم کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے. ہمارا اس اپنی حسرت پر عمل کر سکتے ہیں. عمل کیسے ہوگا؟ اس عمل کے لیے یقیناً کچھ مراتب ہوں گے جن کو انسان طے کرے گا. ہمیں کربلا والوں میں بھی یہی دیکھنا ہوگا کہ کربلا میں جن لوگوں نے امام کا ساتھ دیا، کہ جن کے ساتھ ہونے کی ہم آرزو کر رہے ہیں، ان کے کردار میں ایسی کیا خصوصیت تھی، ان کے کردار میں ایسی کیا چھپی ہوئی حقائق تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا. اور یقیناً جس معیار اور شرائط کے اوپر کربلا والوں نے امام حسین کا ساتھ دیا تھا، انہی شرائط اور معیارات کے اوپر میں اور آپ امام زمانہ کا بھی ساتھ دینے کے قابل بن پائیں گے. معیارات میں سب سے بنیادی جو محور ہے ایمان کے بعد، کہ ہمارا ایمان کتنا قوی ہے ائمہ اطہار کے اوپر، خداوند عالم کے اوپر، اس ایمان کے بعد عزیزوں جو سب سے بڑی چیز ہے، جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، وہ یہی اطاعت ہے، یہی اطاعت ہے. اور حضرت عباس کا اس سے تعلق ہے، اس کو بس بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. جس ٹکڑے کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ مناجات مطیعین ہے. جب آپ مفات الجنہ میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ، مناجات خمسہ عشر کے نام سے آپ کو دعائیں ملیں گی. خمسہ عشر 15 دعائیں، خمسہ 5 عشر 10، یعنی 15 دعائیں. عزیزوں میں نے عرض کیا کہ اس بات میں ہمیں کہا گیا کہ ہم شکر خدا کریں گے ہم علی اور آل علی کے دامن سے وابستہ ہیں. میں نے ایک مرتبہ انسانی کیفیات کو بیٹھ کر سوچنا شروع کیا کہ انسان کے اوپر کتنی کیفیتیں ہو سکتی ہیں. پہلے بھی ایک جگہ بیان کر چکا ہوں، مثلا انسان کسی وقت خداوند عالم سے محبت کا اظہار کرنا چاہے گا، خدا سے لو لگانا چاہے گا، اس کیفیت میں خدا سے کیسے گفتگو کرنی چاہیے، خدا سے کیفیت کے لیے کن الفاظ کا سہارا لینا چاہیے، امام سجاد نے رہنمائی فرمائی، مناجات محبین ہمیں سکھائی. ایک موقع پہ انسان کا دل دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، انسان دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کو دنیا کی ہر چیز بری لگتی ہے، چاہتا ہے اس عالم میں خدا سے گفتگو کرے، مناجات زاہدین موجود. ایک موقع پہ انسان شاکی ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے اس کو بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری جو چیزیں اس کا اطراف میں چل رہی ہوتی ہیں اس سے پریشان ہوتا ہے، ایسے موقع پر امام سجاد نے مناجات شاکین، شکایت رکھنے والوں کی دعا سکھائی. ایک موقع پہ انسان ہر چیز سے لا تعلق ہو کے فقط خدا کی ذات میں گم ہونا چاہتا ہے، جس کو ہم مناجات شابانیہ میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار مجھے ایک ایسا اتصال عطا کر دے جو تیری ذات سے ہو، کہ میں اس کے بعد ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤں، یہاں تک کہ میں حجاب کے پردوں کو بھی، نور کے پردوں کو بھی چیرتا ہوا آگے نکل جاؤں، حتیٰ نورانی پردے بھی میرا راستہ نہ روک پائیں. یہ عارف کی مناجات ہوتی ہے. ایسے موقع پہ امام سجاد نے مناجات عارفین سکھائی ہے، ہر طرح کی مناجات، 15 مناجاتیں، مناجات طائبین ہیں، شاکین ہیں، بہت ساری ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ٹکڑا پیش کیا تھا، مناجات مطیعین ہے، اطاعت کرنے والوں کی مناجات. اس میں امام نے کہا کہ اللہم الہمنا طاعتک، خدایا اپنی اطاعت کو ہمارے اوپر الہام فرما. یعنی انسان کا، میں پھر عرض کروں گا کہ دیکھیے ائمہ نے جو سکھایا وہ سکھایا جو عملی زندگی میں ہو سکتا ہے، جو عملی زندگی میں ہو نہ سکتا ہو ائمہ نے نہیں سکھایا. اگر امام نے کہا کہ اللہم الہمنا طاعتک، پروردگار مجھے اپنی اطاعت کا الہام فرما، یعنی انسان پھر اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ جہاں قدم بہ قدم چلتے پھرتے ہوئے خداوند عالم کی جانب سے اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے، انسان اس مرحلے پہ آ سکتا ہے. وجنبنا معصیتک، اور ہمیں اپنے گناہ سے دوری کی توفیق عنایت فرما. وہمنا فی طاعتک، اور ہمارے ہم و غم کو اپنی اطاعت میں قرار دے. جس طرح میرا آپ کا ہم و غم دنیا ہے، اپنا معاش ہے، اپنا گھر ہے، اپنی بہت ساری چیزیں، امام کہہ رہے ہیں میری ہم و غم کو اپنی اطاعت میں قرار دے دیں، یعنی میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے، مثلا میں بھی یہاں پہ آیا ہوں، یہاں بولنے سے پہلے یہ سوچوں کہ خداوند عالم کی اطاعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ خداوند عالم کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ائمہ نے سکھایا کہ اس طرح سے خداوند عالم سے طلب کرو، اطاعت اتنی منزل، اتنی اہمیت کی حامل ہے. امام علی نے ارشاد فرمایا، ہدیا من اطاع ربہ، جس شخص نے اپنے رب کی اطاعت کر لی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. ہمارا نماز میں روزانہ دن میں 5 مرتبہ خداوند عالم سے 5 نمازوں میں 10 مرتبہ کم سے کم خدا سے طلب کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, خدایا سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. امام علی نے ارشاد فرمایا ہدیا, ہدایت یافتہ ہو گیا, ہدایت پر آ گیا کون؟ من اطاع ربہ, جس نے اپنی گردن کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیا. بس اگر ایک طرف سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہدایت کا راستہ دکھا, دوسری طرف آئمہ نے راستہ دکھایا کہ اگر مطمئن ہونا چاہتے ہو کہ ہدایت کے راستے پر ہو یا نہیں, اپنی زندگی میں دیکھنا اطاعت خدا ہے یا نہیں. اطاعت خدا کیا چیز ہے؟ یعنی خدا کے احکامات پر عمل کرنا, خدا کی باتوں پر عمل کرنا, جس چیز کو خدا نے فرض قرار دیا اس کو انجام دینا, جس چیز سے خدا نے روکا اس سے رک جانا, یہ اطاعت ہے. اطاعت عزیزوں معجزے کرتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. آیت اللہ اصفہانی ایک بہت بڑے عارف اور اپنے زمانے کے عالم گزرے, اصفہان میں تھے. انہوں نے انس کی زبانی ایک واقعہ جانا, آغا قراتی نے بیان کیا ہے ظاہراً, اور کہتے ہیں کہ میں نے جب تک یہ واقعہ ان کی زبان سے نہیں سنا تھا مجھے اطمینان نہیں تھا. کہتے ہیں کہ ایک واقعہ آیت اللہ اصفہانی نے بیان کیا تھا جو اپنے زمانے کے ایک عارف تھے, اصفہان سے تعلق تھا ان کا. کہتے ہیں ایک چیز میں نے خود حرم حضرت عباس میں دیکھی, چونکہ حضرت عباس کی مناسبت سے مجھے بیان کرنا ہے. کہتے ہیں حضرت حرم حضرت عباس میں نے ایک چیز دیکھی, اور وہ یہ دیکھی کہ ایک مرتبہ ہم حضرت حرم حضرت عباس میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بچہ کسی طرح دیوار پہ چڑھ گیا تھا, اور وہ بچہ تھوڑی دیر بعد اس کا پاؤں پھسلا یا کچھ ہوا اور بچہ زمین کی طرف آنے لگا. جیسے ہی وہ بچہ زمین کی طرف آنے لگا تو میں نے یعنی دیکھا کہ ایک آدمی ہے, اس نے اس بچے کو اشارہ کیا قف, قف عربی میں کہتے ہیں سٹاپ, رک جاؤ. کہا اس آدمی نے جو بہت سادہ حلیے کا تھا, اس نے کہا قف, رک جاؤ. بچہ ہوا میں معلق ہو گیا. کہتے ہیں جب ہوا میں معلق ہو گیا باقاعدہ, یعنی وہ بچہ رکا یہاں تک کہ سیڑھی لگی یا کسی ذریعے سے اس بچے کو جا کے اتارا گیا. یہ کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا, اور کہا میں نے کہا کہ یہ کون ہے یہ عظیم شخص کہ جس کے اشارے پر بچہ ہوا میں معلق ہو گیا. یعنی گویا اس نے تصرف کیا ہے کائنات کی ایک نظام کے اندر. وہ نظام کیا ہے؟ جو بھی چیز بلندی پہ ہوتی ہے بلندی سے نیچے کی طرف آتی ہے اگر اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہ ہو. کہتے ہیں وہ شخص چلا, میں اس کے پیچھے پیچھے چلا, یہاں تک کہ اس کے محلے میں پہنچا جو کا مزدور لوگ ہوتے ہیں ان کا محلہ تھا. کہتے ہیں میں اس کے دروازے پہ پہنچا, دب الباب کیا, خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں, اور میں نے اس شخص کو کہا کہ تم جب تک مجھے اس عمل کا راز نہیں بتاؤ گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا کون سا عمل, کون سا راز؟ کہنے لگا یہی جو تم نے ابھی حرم حضرت عباس میں کیا, بچہ گر رہا تھا تم نے اشارہ کیا قف, بچہ رک گیا معلق ہو گیا. کیسے تم تک یہ قوت آ گئی, کیسے تمہارے پاس یہ پاورز آئیں؟ تو وہ شخص کون تھا؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں حمال. حمال کہتے ہیں جو وزن حمل کر کے چلتا ہے. یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ بڑے بازاروں کے اندر بعض بچے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ آپ سامان خریدیں, کہتے ہیں لائیے آپ کا سامان ہم گاڑی تک پہنچا دیں, اس کے عوض کچھ پیسے لیتے ہیں. ایران میں اور عراق کے بازاروں میں یہ ہوتا ہے, وہاں حمال کہلاتے ہیں اسے شخص. اس نے کہا میں تو ایک سادہ سا حمال ہوں, میرے پاس کون سا ایسا عمل. کہا نہیں میں نے خود دیکھا ہے, مجھے بتاؤ. کہتا ہے دیکھو بات یہ کہ جب سے میں نے اپنے سن بلوغ میں قدم رکھا, جب سے میں نے ہوش سنبھالا, میں نے اپنے اوپر ایک چیز کو حرام قرار دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ جس چیز میں خدا کی رضا نہیں ہوگی اس کام کو انجام نہیں دوں گا, جس چیز میں خدا کی رضا ہوگی اس کام کو انجام دوں گا. کہتا ہے میں نے فقط اپنی ابتدائی زندگی سے آج تک کوئی کام ایسا نہیں کیا جس میں خدا کی رضا نہ ہو. اب اگر خدا نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی کائنات کا انتظام یا انتظام میں سے ایک چیز میرے حوالے کر دی تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یعنی میں نے پوری زندگی چونکہ خدا کی اطاعت کی ہے, اگر میں نے ہوا کو تھوڑا سا حکم دے دیا, اس فضا کو تھوڑا سا حکم دے دیا, اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے عارف کا, اور اس کو نقل کیا آگے قراتی ہیں. عزیزوں اطاعت معجزہ کرتی ہے, معجزہ ہے, یعنی میں اس لیے کہا تھا معجزہ کرتی ہے. یہ معجزہ نہیں ہے, یہ در حقیقت ایک انسان کی عظمت ہے, ایک انسان کی بڑائی ہے. ہماری اور آپ کی حقیقی منزل ہے, ہم اور آپ اس منزل پہنچ سکتے ہیں, اطاعت یہ کام کرتی ہے. اسی لیے امام نے کہا ہدیا, ہدایت پہ آ گیا جس نے اطاعت کے راستے کو اپنایا. جب رسول اکرم معراج پر گئے تھے تو خدا وند عالم نے معراج پہ ان سے پوچھا کہ وبما اشرفک, اے حبیب آپ جو یہاں تک آئے ہیں میں کس چیز کے ذریعے سے آپ کو کرامت عطا کروں, آپ کی مہمان نوازی کروں, کیا آپ چاہتے ہیں مجھ سے کہ میں کیا چیز آپ کو عطا کروں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بأن تنسبنی الیک بالعبودیہ, پروردگار میں چاہتا ہوں تو مجھے جو کرامت شرافت عطا کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ میری نسبت تیری جانب جو ہو وہ بندے کی نسبت ہو جائے, بِأَن تَنْسِبَنِي بِالْعُبُودِيَا، خدایا مجھے اپنا عبد قرار دے دے، مجھے یہ نسبت میسر آ جائے. اور ظاہر ہے جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مجازی نسبت ہو، نہیں، حقیقی نسبت کے تعلیم ہے رسول اللہ، یعنی پروردگار جس کو تو بندہ کہہ سکے وہ بنا دے. اور یہ چیز ہے شاید رسول اللہ کا شرف ہے کہ ہم اور آپ ہر نماز میں، جو رسول اللہ کی اتنی عظمتوں کے باوجود، ان کی ختم نبوت کے باوجود، ہر چیز کے باوجود جس چیز کی گواہی دیتے ہیں ان کی بندگی کی گواہی دیتے ہیں. واشهد ان محمدن عبده ورسوله، بہت سارے القاب ہیں رسول اللہ کے، لیکن ہم اور آپ جو گواہی دیتے ہیں جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہے، رسول اللہ کی بندگی کی گواہی ہے، جس کو خدا سے رسول اللہ نے طلب کیا تھا کہ پروردگار مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، کوئی اور کمال، کوئی اور لقب نہیں چاہیے، میں تیری نسبت تیرا بندہ ہو جاؤں، بس یہ میرے لیے کافی ہے. عزیزو یہی وہ اطاعت ہے جس کو آئمہ اطہار نے ہم سے کہا. اگر میں اور آپ امام کے منتظر ہیں، اگر میں اور آپ اس مرحلے پہ ہیں اور کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کی کچھ خدمت کر سکیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کربلا والوں میں ایسی کیا خصوصیات تھیں. کربلا والوں میں ایسی خصوصیات، بہت ساری خصوصیات تھیں جن کا ذکر یہاں پہ نہیں ہو پائے گا. مثلا ایثار تھا، شجاعت تھی، فداکاری تھی، بہت ساری چیزیں. چونکہ حضرت عباس سے موضوع متعلق ہے، وقت بھی کم ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں چونکہ وقت کے اندر مجھے ختم کرنی ہوگی بات، لہٰذا بہت ساری چیزوں کو اسکیپ کرتے ہوئے میں ڈائریکٹ آنا چاہ رہا ہوں حضرت عباس کے موضوع پہ، صرف ایک واقعے سے پہلے. سہل تستری یا شوشتری، یہ بھی ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی یا شاید عارف گزرے، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک غلام کو لے کر آیا تاکہ وہ میرے گھر پہ آ کے خدمت کر سکے. جب میں اس کو لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے. غلام تھا. عربی میں عبد کس کو کہتے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں اطاعت کی، بندگی کی. عربی میں عبد کہتے ہیں بندے کو یا غلام. کہتے ہیں میں اس کو لے کر آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. کہنے لگا جس نام سے تم پکارو وہی میرا نام. غلام تھا. کہا کہ اچھا تم بتاؤ کھاؤ گے کیا؟ کہا جو تم کھلاؤ گے وہی میں کھاؤں گا. پوچھا پہنو گے کیسا؟ کہا جیسا تم پہناؤ گے وہی پہنوں گا. پوچھا تم چاہتے کیا ہو؟ سہل تستری یا شوشتری بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تم چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگا کہ جو غلام ہوتا ہے اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. اس کو غلام کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کی کوئی اپنی چاہت نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. سہل تستری جو خود بہت بڑے صوفی اور عارف تھے، کہتے ہیں میں پوری رات خدا کی بارگاہ میں روتا رہا، خدا سے معافی مانگتا رہا، طلب استغفار کرتا رہا کہ پروردگار اگر بندگی اس کا نام ہے جو اس غلام نے مجھے سکھائی ہے، تو پھر میں تیرے سامنے پوری زندگی کیا کرتا رہا؟ اپنی مرضی پہ عمل کرتا رہا، اپنی خواہش کے مطابق کام کرتا رہا، جس چیز کو پسند کیا دل نے اس پہ چلا گیا، جس چیز پہ دل راضی نہیں ہوا اس چیز کو چھوڑ دیا. خدایا بندگی اگر یہ ہے جو اس غلام نے سکھایا، یعنی اپنی حیثیت کو مٹا دو، اپنی حقیقت کو مٹا دو، جب مٹ جاؤ گے تو بندے بنو گے. کہا اگر یہ بندگی تھی تو میں نے تیرے سامنے کوئی بندگی نہیں کی، میں تیری کوئی عبادت نہیں کی. عزیزان گرامی، یہی اطاعت ہے جو ہمیں اور آپ کو امام زمانہ کی خدمت کے قابل بنا سکتی ہے. کیوں بیان کر رہا ہوں اس چیز کو یا کس دلیل کی بنیاد پر؟ دیکھیے آئمہ کے سامنے، آئمہ اطہار کے سامنے افراد بہت سارے تھے. وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے، یاد کیجئے اس واقعے کو کہ جس میں امام کے سامنے خراسان سے ایک شخص آیا، چھٹے امام کے زمانے میں، جب امام کے پاس آزادی کا وقت ہے، امام بیٹھے ہوئے ہیں اور درس دے رہے ہیں مسجد النبی میں، بظاہر ہزاروں کی تعداد نقل کی گئی کتابوں میں کہ ہزاروں شاگرد ہیں. میں تھوڑا سا منیمائز کر لیتا ہوں، کہتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں، ٹھیک ہے، افراد موجود ہیں، البتہ ہزاروں کی تعداد روایات میں موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں. ممکن ہے جس وقت یہ سہل خراسانی آیا ہو اس وقت امام کے سامنے اتنے افراد نہ ہوں. آنے کے بعد امام سے کہتا ہے مولا قیام کیجئے، آپ کے جد نے قیام کیا تھا، ان کے پاس تو افراد بھی نہیں تھے، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ واقعہ سنا ہوا ہے آپ سب کا، صرف اطاعت کی منزل پہ بات کر رہا ہوں کہ امام کو کیسے افراد چاہیے، ہمارا منتظر ہے امام کے. امام نے کہا کہ دیکھو اس راستے میں اگر قیام ہوگا تو خون ہوگا، ظلم کیا کہتے ہیں، ظلم برداشت کرنا پڑے گا، بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. اس نے کہا مولا ہم سب تیار ہیں، پورا خراسان آپ کے ماننے والوں سے بھرا ہوا ہے. امام نے کہا اچھا، واقعہ سنا ہوا ہے آپ سب کا. امام نے اپنے غلام کو حکم دیا تندور میں آگ روشن کرو، تندور میں آگ روشن ہوئی. امام نے اسی جو مسلم خراسانی آیا تھا اس شخص سے کہا جاؤ تندور میں بیٹھ جاؤ. اب جب اس سے امام نے کہا تندور میں بیٹھو، اس نے پلٹ کے فوراً کہا کہ مولا کس جرم میں، مثلا مجھے کیوں جلانا چاہ رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں اس نے امام سے کیں. یہ شخص جا کے تندور میں نہیں بیٹھا. کون سا شخص؟ کہ جس نے آ کے کہا مولا ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں. کیا مطلب ہے جانیں آپ پر قربان ہیں؟ یعنی ہم آپ کو ولی سمجھتے ہیں، ہم آپ کی ولایت کے قائل ہیں. جب ہم آپ کی ولایت کے قائل ہیں تبھی تو جان آپ کے نام پہ دینے پہ تیار ہیں. اگر آپ کی ولایت کے قائل نہ ہوں تو پھر ہماری جان بہت اہمیت رکھتی ہے، ہم کسی کے کہنے پہ اپنی جان کیسے قربان کریں؟ ہم اپنی جان اس کے کہنے پہ قربان کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم اس بات کے قائل ہوں کہ اس کو ہماری جان پر ہم سے زیادہ حق حاصل ہے. ٹھیک, اس شخص نے آ کے اسی شاید عقیدے سے کہا کہ آپ کہیں گے ہم جانیں قربان کر دیں گے. امام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, ایک امتحان تو دو, ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا. یہ شخص نہیں گیا, نہیں گیا. اس کے بعد آپ نے سنا کہ ہارون مکی نامی امام کے ایک برجستہ صحابی وارد مسجد ہوئے, اور جیسے ہی وہ مسجد میں تشریف لائے امام نے ہارون مکی کو سلام جواب کے بعد کہا کہ ہارون تندور میں آگ روشن ہے, جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے سب نے کہ ہارون مکی نے پلٹ کر ایک لفظ بھی امام سے نہیں پوچھا کہ مولا میرا جرم کیا ہے, میرا قصور کیا ہے, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, میں کیوں ایسا کام کروں. تاریخ نے بیان کیا کہ ہارون مکی گئے اور جانے کے بعد اس تندور کے اندر بیٹھ گئے. اب جب ہارون مکی وہاں بیٹھ گئے جا کر, تو یہ شخص جو خراسان سے آیا تھا, ہزاروں کی بات کر رہا تھا, پریشان ہو گیا کہ امام نے اپنے ایک صحابی کو زندہ زندہ جلا دیا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہمیں کہا گیا تھا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ, جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. یہ شخص آیا تو تھا خراسان سے, معرفت امام نہیں رکھتا تھا. چونکہ معرفت امام مکمل نہیں تھی, نتیجے میں امام پہ شک کرنے لگا کہ یہ کیا کیا امام صادق, ایک اپنے جاننے والے ماننے والے کو زندہ زندہ جلا دیا. اس کے بعد جب تھوڑی دیر گزری, امام اس کے دل کے حال سے واقف ہوئے, امام نے کہا جاؤ جا کے دیکھو. بہرحال واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے, تکرار نہیں کر رہا اس کو زیادہ, تو لائی نہیں کرتا. جا کے دیکھا ہارون مکی زندہ تھے اور واپس نکل آئے. اب جب ہارون مکی واپس آئے, جو میرا اصل مدعا تھا اس واقعے کو بیان کرنے کا, وہ یہ, امام نے اس آنے والے شخص سے پوچھا جس نے کہا تھا کہ ہزاروں ہیں خراسان میں, آپ پہ جانے قربان کرنے پہ تیار ہیں. امام نے پوچھا کہ بتاؤ خراسان میں ہارون مکی جیسے کتنے ہیں. اس شخص نے کہا قسم بخدا کوئی ایک بھی نہیں ہے, کوئی ایک بھی نہیں. کہا بس یہی سبب ہے کہ ہم قیام نہیں کرتے. امام کو کیا چاہیے, امام کو کن افراد کی ضرورت ہے, امام کو کیسا لشکر چاہیے, یہ ہر امام کا ہے. امام صادق سے مختص نہیں ہے, امام زمانہ کے ساتھ بھی یہی ہے. امام کو کیسے افراد چاہیے, امام کو متی چاہیے, اطاعت گزار چاہیے. یا اسی طرح امام کے پاس, چھڑے امام کے پاس, اس زمانے میں جب امام کے سامنے ہزاروں کا لشکر ہے, ایک شخص نے آ کے اسی طرح کہہ دیا کہ قیام کیجیے, تو وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. امام اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے, کہا آؤ چلو. تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پہ کچھ جانور یا پرندے موجود تھے. روایت جو میں نے پڑھی ہے اور جو سنی ہے, اس میں جو میں نے زیادہ سے زیادہ تعداد سنی ہے ان پرندوں کی, ان جانوروں کی, وہ تعداد 24 یا 30 ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. 30 کی تعداد بھی تصور کر لیں ابھی میکسیمم, کہ اگر 30 پرندے یا 30 جانور تھے. امام نے اس جانوروں یا ان پرندوں کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ تم جو قیام کی باتیں کر رہے ہو, اگر ہمارے پاس اس تعداد میں ماننے والے ہوتے تو ہم قیام کر لیتے. یہ کس وقت کی بات ہے, جس وقت امام کے سامنے ہزاروں کے تعداد میں افراد موجود ہیں, ہزاروں کی تعداد میں شاگرد موجود ہیں. یہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ان واقعات کے اندر پیغام کیا ہے؟ یہ واقعات فقط سننے کے لیے ہیں یا سننے کے بعد اس سے کچھ نتیجہ نکالنے کے لیے؟ یہ امام کس حال میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس تعداد میں ہوتے. میں احتیاط کی ہے اور میں نے قسم کا اضافہ نہیں کیا. مجھے یاد ہی آ رہا ہے کہ ظاہراً اس جملے میں جو امام نے کہا تھا قسم کھائی تھی کہ قسم بخدا اگر اس تعداد میں ہوتے تو ہم قیام کر لیتے. وہ قسم کو ہٹا بھی دیجئے, امام کا قول قول صادق ہے, وہ بھی امام صادق ہیں. خوب, امام کہہ رہے ہیں کہ اگر اس تعداد میں ہوتے ہم قیام کرتے, ہم پہ قیام فرض ہو جاتا. اگر 30 کی بھی میکسیمم تعداد ہو, کس وقت یہ امام کی بات ہو رہی ہے؟ جب سامنے ہزاروں سینکڑوں طالب علم موجود ہیں جو امام کے لیے ہر وقت تیار ہیں. امام کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ وہ ہارون مکی والا واقعہ کہ اطاعت گزاروں کی کمی ہے, اطاعت گزاروں کی کمی ہے. اگر اطاعت گزار ہوں تو پھر ائمہ قیام بھی کر سکتے ہیں. امام علی کے زمانے میں آ جائیے, نہج البلاغہ, میری خواہش ہے نوجوانوں سے نہج البلاغہ کو کبھی اٹھائیں اور اس نہج البلاغہ کے اندر امام نے جو اپنے ماننے والوں کی مذمت میں خطبے بیان کیے ہیں, یعنی جس کو ہم درد علی بیان کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں امام علی کا درد دل ہے یہ, اس کو کبھی پڑھیں تو تقریباً 22 خطبے مجھے یاد آ رہے ہیں جو میں نے ایک دفعہ توفیق ملی تھی کام کیا تھا. تقریباً 22 خطبوں میں مختلف جگہوں پر امام علی نے اپنے پیچھے چلنے والوں کی مذمت کی ہے. کتنی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پیچھے چلنے والا ہے, مسئلہ کیا ہے کہ متی نہیں ہے. امام علی کے دسترخوان پر بیٹھ رہا ہے, اس کی عقل اتنا کام کر رہی ہے کہ معاویہ کے رنگین دسترخوان کو چھوڑ کر امام علی کے سوکھے دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے. اتنی معرفت تو ہے اس کو, اسے یہ پتا ہے کہ اگر معاویہ کے پاس چلا گیا تو زندگی آباد ہو جائے گی, اچھی طرح جانتا ہے. لیکن امام علی کی اتنی معرفت رکھتا ہے کہ معاویہ کے پاس نہیں جا رہا, مگر اب بھی اطاعت کی منزل پہ نہیں آ پا رہا. نتیجے میں امام علی علیہ السلام جیسا امام کیا بیان کرتا ہے کہ وائے ہو تم پر, تم نے میرے جگر کو خون آلود کر دیا ہے. میری آرزو یہ ہے کہ کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا, تم نے مجھ سے ملاقات نہ کی ہوتی, یعنی کاش تم میرے پاس نہ ہوتے, کاش میں تم سے نہ ملا ہوتا, تم مجھ سے نہ ملے ہوتے. تم نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے, اپنے ہیلوں بہانوں کی وجہ سے میری رائے کو تباہ کر دیا ہے. قریش یہ تہمت, یہ الزام لگاتے ہیں کہ علی شجاع تو ہیں مگر جنگی فنون سے واقف نہیں ہیں, علی کو جنگ لڑنے کی تدبیر نہیں آتی, علی کو جنگ لڑنے کی حکمت کا پتہ نہیں. کس کی وجہ سے امام کے اوپر یہ تہمت لگی؟ اس امام کے اوپر کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ انا میت العلم والی باب ہوا, اس امام کے جس نے کہا کہ لو کشف الغطاء ما ازدد تو یقینا, ظاہری چیزیں ہٹ بھی جائیں تو میرے علم اور یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. کس کے اوپر یہ تہمت کس کی وجہ سے لگی؟ متی افراد کے نہ ہونے کی وجہ سے. امام علی نے بیان کیا متعدد جگہوں پر, درد دل بیان کیا اپنا کہ کاش تم نے مجھے نہ دیکھا ہوتا, میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا, کاش تم میرے پاس نہ ہوتے, کاش تمہارے دس چلے جائیں وہاں کا ایک آ جائے. جو ہم جملہ سنتے ہیں حقیقت میں مبنی ہے. کیوں؟ کیونکہ امام نے اس کی حکمت بیان کی کہ وہ اپنے باطل امام کو اس کے باطل ہونے کے باوجود اس کی اطاعت کرتے ہیں, اور تم اپنے حق کے امام کو پہچاننے کے باوجود اطاعت نہیں کرتے ہو. عزیزوں, اس اطاعت کے بغیر راستہ ممکن نہیں ہے طے کرنا, اس اطاعت کے بغیر نا محال ہے کہ ہم امام زمانہ کی کسی خدمت کے قابل بن سکیں. حضرت عباس کی زندگی میں جہاں بے شمار چیزیں نظر آتی ہیں, وہاں سب سے برجستہ خصوصیت جو حضرت عباس کی ہے وہ اطاعت ہے. برجستہ خصوصیت, میں نے کیوں اس کو برجستہ قرار دیا؟ اس کو اس لیے برجستہ قرار دیا کہ اب آ کے ذرا سا تاریخ کا تجزیہ کرتے ہیں, تھوڑا سا تحلیلی نگاہ ڈالتے ہیں حضرت عباس کی زندگی پر. ہم یہ چیز معمولاً فضائل یا مصائب کی رو میں سنتے ہیں, آج تھوڑا سا تحلیلی انداز میں اس کو دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عباس کی ولادت کس طرح سے ہوئی؟ جناب بی بی زہرا کی شہادت کے بعد امام علی علیہ السلام نے ایک خاتون سے شادی کا ارادہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ امام علم امامت کے حامل ہیں, اس کے باوجود امام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ عقیل میں چاہتا ہوں کہ میری رہنمائی کرو, اور ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں, ایک ایسے قبیلے کی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بچے شجاع ہوتے ہوں. اور میں یہاں پہ چیزوں کو بیان کروں گا, میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم آئمہ کی باتوں کو رسمی نہ لیں, ہم آئمہ کی باتوں کو معمولی نہ لیں, ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہے, ہر چیز کے پیچھے. امام علی جیسا امام کے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں تمام چیزوں سے واقف ہوں, جو کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, وہ ایک ایسے قبیلے کے بارے میں, ایک ایسی خاتون کے بارے میں مسلم کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ اپنے بھائی سوری عقیل کا سہارا کیوں لے رہے ہیں امام؟ کچھ وجوہات ہیں اس کی جس کو بیان کیا گیا, البتہ یہ باتیں صرف ایک اندازے پہ کی جا سکتی ہیں. ایک تو شاید ریزن یہ ہو کہ امام شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہوں کہ دیکھو, ہمیشہ ہر زمانے میں جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے لگو تو اس چیز کے بارے میں اس شخص کے ایکسپرٹ سے رابطہ رکھنا, جس کو ہم مدیاں اسلامی دنیا میں جب آ کے بیان کرتے ہیں, ہم ہر جگہ جاتے ہیں, ایکسپرٹ سے رابطہ کرتے ہیں. ڈاکٹر جب ہمیں کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہوتا ہے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, انجینئرنگ میں کوئی بات ہوتی ہے گھر مہمان ہوتا ہے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, دین کے معاملے میں ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں. جبکہ امام نے کہا تھا کہ ہر چیز کے ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرنا, ہمارے یہاں دین کے ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے, تقلید کا راستہ یہ. اور امام نے شاید یہ ایک راستہ دکھانا چاہا ہوں ہمیں. دوسری چیز یہ ہے کہ شاید امام تاکید کرنا چاہ رہے ہوں اپنے بھائی کے سامنے کہ دیکھو, کربلا اتنا اہم ہے میرے لیے کہ میں علی ہوتے ہوئے بھی اتنا اہتمام کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسی اولاد چاہتا ہوں کربلا میں جو بہت زیادہ شجاعت کے ساتھ کام کرے, تو اے میرے بھائی ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ کربلا کے معاملے میں. لہٰذا کربلا کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا, عقیل نے بھی اپنے بچوں کو تیار کیا, مسلم بن عقیل نے کارنامہ انجام دیا. دار ہوتا ہے وہ اولاد کے اندر آتا ہے, جو باپ کی جینز ہوتے ہیں وہ اولاد میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. آپ مولا علی ہیں, شیر خدا ہیں, آپ جس بھی خاتون سے شادی کر لیتے آپ کا بچہ شجاع ہی ہونا تھا, لیکن کوئی خاص اہتمام ہے, کوئی خاص پیغام ہے. یہاں پہ امام علی علیہ السلام نے جناب ام البنین سے شادی کی. اب سوچیے گا کہ جناب ام البنین کو خدا نے حضرت عباس عطا کیے, حضرت عباس نے ایک طرف امام علی کے سہارے, امام علی کی جو زیر سرپرستی زندگی گزاری, دوسری طرف ام البنین جو انتہائی باوفا بیوی ہیں, جو اس گھر میں آئی ہیں تو آنے کے بعد انہوں نے بچوں سے ہی کہا تھا کہ میں ماں بن کر یا تمہاری شوہر کی, مثلا مجھے کبھی اس طرح نہ سمجھنا کہ ماں کی جگہ آئی ہوں بلکہ کنیز کا درجہ رکھتی ہوں. اس طریقے سے اس خاتون نے اپنے بچے کی تربیت کی ہوگی. اب حضرت عباس کے بارے میں ذرا تصور کیجیے, ان کی پرورش میں کیا چیز شامل رہی ہوگی. حضرت ام البنین نے اٹھتے بیٹھتے ہوئے حضرت عباس کو کربلا کے لیے آمادہ کیا ہوگا, ہر چیز میں حضرت عباس کو کربلا کی طرف توجہ دلائی ہوگی. جب حضرت عباس کو امام علی کا جتنا بھی عرصہ ملا ہوگا, امام علی نے عباس کو کربلا کے حوالے سے تیار کیا ہوگا, جنگی جوہر سکھائے ہوں گے, چونکہ طلب کیا ہے امام علی جیسے امام نے حضرت عباس یا مثلا ایک ایسے فرزند کی آرزو کی ہے کہ حضرت عباس کی صورت میں فرزند ملا ہے. تصور کیجئے امام علی نے کتنا تیار کیا ہوگا, جناب ام البنین نے کتنا تیار کیا ہوگا حضرت عباس کو. اور حضرت عباس ذاتی طور پہ شجاع بھی ہیں. اب جب یہ شجاع انسان کربلا میں آیا تو امام حسین نے ان کو علمدار بھی بنا دیا, کمانڈر بھی بنا دیا. اب جب کمانڈر بن گیا حضرت عباس تو یقینی طور پہ ان کے دل میں کس قدر جذبہ موج کھا رہا ہوگا کہ مجھے جیسے ہی موقع ملے میں اپنے بابا علی کی اس آرزو پر عمل کر دوں, مجھے جیسے ہی موقع ملے جس دن کے لیے مجھے علی جیسے امام نے مانگا تھا. حضرت ابا ہم اور آپ آج اس دنیا میں اس وقت امام علی کے قصے سنتے ہیں تو ہمارے دل جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں. وہ جس کی رگوں میں علی کا خون ہو اس نے کیسے پرورش پائی ہوگی, وہ جب کربلا میں پہنچے ہوں گے کس طرح اپنے آپ کو آمادہ کیا ہوگا حضرت عباس نے. یعنی اگر سادہ الفاظ میں بیان کروں تو حضرت عباس کے امام حسین پر فدا ہونے کے جذبات اپنی انتہا پر ہوں گے, کیونکہ وہ موقع ہے کہ جب علی جیسے امام سے داد شجاعت پانی ہے, جو شیر خدا ہے جس کے لیے آسمان سے تلوار نازل ہوئی, اس کے سامنے آج ثابت کرنا ہے اپنی شخصیت کو, اس کے سامنے آج اپنے آپ کو ثابت کر کے بتانا ہے کہ بابا آپ نے جو آرزو رکھی تھی وہ آرزو ضائع نہیں ہوئی, عباس جیسا فرزند خدا نے آپ کو دیا تھا. ان جذبات کے ساتھ شاید کربلا میں امام حضرت عباس موجود ہوں گے. البتہ میں بیان کر دوں کہ حضرت عباس فقط جذباتی نہیں ہے, جذبات ہمارے دین کا حصہ ضرور ہے. ابھی برادر محسن نے امام صادق کا قول بیان کیا تھا کہ امام صادق نے بیان کیا حضرت عباس کے بارے میں, امام صادق نے بیان کیا تھا نافذ البصیرہ, نافذ البصیرت تھے, فقط جذباتی نہیں تھے. لیکن بہرحال جذبات ہمارے دین کا حصہ ہے. ایک خاص حصہ موجود ہوگا حضرت عباس کے دل میں کہ آج کا موقع تھا جس کے لیے مجھے طلب کیا گیا تھا, آج کا موقع تھا جس کے لیے میری ماں نے مجھے پروان چڑھایا تھا, آج موقع ہے میں دکھاؤں گا اپنی جوہر. لیکن کیا ہوا, وہی جو علمدار کربلا ہے جس کے سامنے لشکر پورا گیا قربان ہو کے واپس آ گیا, اور جس کے دل میں ہر شہید ہونے والے پہ شاید یہ آرزو بیدار ہوتی ہو کہ اب میں جب جاؤں گا میدان جنگ میں تو اپنے اس شہید کا بدلہ بھی لوں گا, یہی حضرت عباس جب جنگ کی اجازت سے آتے ہیں امام حسین کے پاس اور آنے کے بعد جنگ کی اجازت طلب کرتے ہیں تو امام حسین کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ بچپن سے لے کر آج تک ان چیزوں کو مصائب میں سنتے چلے آئیں. میں نے کہا تھا نا کہ آج مصائب سے تھوڑا سا ہٹ کے تو غور کرنے کے لیے سنیں اس چیز کو. کیا کبھی کسی ذاکر نے, کسی خطیب نے, کسی عالم نے یہ پڑھا, یا آپ نے کبھی کسی کتاب میں مطالعہ کیا اس چیز کا کہ حضرت عباس نے جب امام حسین کے انکار کو سنا تو ایک لمحے کے لیے امام حسین سے کہا ہو کہ بابا اے میرے مولا حسین, آج کے دن کے لیے تو آپ کے بابا نے مجھے طلب کیا تھا, میں تو پروان ہی آج کے دن کے لیے چڑھا ہوں, آج کے دن کے لیے, آج کے مارکے کے لیے تو مجھے امام علی نے طلب کیا تھا, آپ میرا راستہ نہ روکیے. کبھی کسی نے سنا ایسا؟ نہیں سنا. کسی کتاب نے بیان کیا ایسا؟ نہیں کیا. یعنی ہر چیز کے اوپر جو چیز غالب آئی وہ کیا چیز آئی, نہ فقط حضرت عباس نے اعتراض نہیں کیا, تاریخ نے بیان کیا کہ حضرت عباس کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی, حضرت عباس نے کوئی احتجاج نہیں کیا, حضرت عباس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. امام حسین نے کہا عباس جنگ کی اجازت نہیں دے رہا, ہاں پانی کا انتظام کرو. حضرت عباس اب جب نہر کی جانب چلے ہیں عزیزوں تو جنگ کے ارادے سے نہیں چلے, پانی لینے کی نیت سے چلے. اس چیز کو ذرا تصور کیجئے گا کہ جس کی پوری زندگی کربلا کربلا کربلا, یعنی میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ ان کی ماں نے لوریاں انہیں کربلا کی سنائی ہوں گی کہ کربلا میں جا کے یہ کرنا ہے, اس شخص نے اپنے آپ کو اس پیک پر جا کے جب وہ علمدار کربلا بھی ہے, لشکر کا علمدار ہے, کمانڈر ہے, اس موقع پہ جا کے اپنی اطاعت کو شو کیا ہے حضرت عباس نے. کہ جب امام حسین نے کہا عباس جنگ نہیں کرنی, حضرت عباس نے کہا چش جنگ نہیں کرنی. کچھ بھی بیان نہیں ہوا تاریخ کے اندر کہ امام حضرت عباس نے کوئی اعتراض کیا. عزیزوں یہ اطاعت, اطاعت کی یہ منزل ہے, اس اطاعت کی منزل کے بعد میں اور آپ امام زمانے کے لیے کچھ کر پائیں گے. یہ حضرت عباس اسوہ اطاعت ہیں. یعنی میں بیان کرتا ہوں اس چیز کو کہ حضرت عباس اگر چاہتے شاید بیان کرتے کہ مولا آج جیسے آج کے جیسے دن کے لیے تو میری طلب کی گئی تھی, آج کے دن کے لیے تو امام علی نے جو آپ کے بھی والد ہیں مجھے مانگا تھا, آج کے دن کے لیے تو مجھے میری ماں نے پروان چڑھایا, بہت ساری چیزیں تھیں, بہت سارے ہمارے زبان میں آرگومنٹس تھے جو حضرت عباس امام حسین سے کر سکتے تھے, لیکن وہ عباس نہ ہوتے پھر جو امام حسین سے آرگومنٹ کرتے. حضرت عباس اسی لیے عباس ہیں کہ مطیع امام ہیں, اطاعت اسی لیے بیان کیا گیا کہ ہم جب سلام کرتے ہیں سلام کیا کرتے ہیں, جب ان کو سلام پیش کرتے ہیں اسی انداز سے سلام پیش کرتے ہیں کہ اے اس پر سلام کہ جو موتی رہا خداوند عالم کا, اپنے نبی کا, اس کے بعد نبی کی اولاد کا. عزیزان گرامی اطاعت کے بغیر آئمہ کی خدمت ہو نہیں سکتی. آئمہ کو جو لشکر چاہیے وہ موتیوں کا چاہیے, اطاعت گزاروں کا چاہیے. البتہ اطاعت گزاروں کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے اطاعت گزار بھی, ایسے اطاعت گزار جو آئمہ کے ساتھ رہیں, جو آئمہ کی حکمتوں کو سمجھ سکیں. ورنہ لشکر تو بہت تھے آئمہ کے پاس, آئمہ کے پاس امام علی کے پاس لشکر موجود تھا لیکن اطاعت نہیں تھی. نتیجے میں کیا ہوا, جب جنگ صفین کے اندر معاویہ کے خیمے یا اس کے کچھ نزدیک تک مالی کے اشتر پہنچ گئے, کیا ہوا, بازی پلٹ گئی. یہ بازی کس کی وجہ سے پلٹی؟ معاویہ کی فوج کی شجاعت کی وجہ سے نہیں پلٹی, بلکہ امام علی کے ساتھ رہنے والے جاہل لشکر کی وجہ سے بازی پلٹی. جب وہاں نیزوں پہ قرآن بلند کیا دھوکے کے لیے, دھوکے میں آ گئے لوگ. نتیجے میں جو لوگ امام علی کے ساتھ تھے, صرف ساتھ تھے, موتی نہیں تھے. میں اس کو عرض کر رہا ہوں, ساتھ رہنا اطاعت کی ضمانت نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ رہ رہا ہو ضروری نہیں وہ متی ہو. آئمہ کو ساتھ رہنے والا نہیں چاہیے, آئمہ کو متی شخص چاہیے. امام کے ساتھ تھا یہ پورا لشکر, جب نیزوں پہ قرآن بلند ہوا دھوکے کے لیے, امام علی نے کہا یہ دھوکا ہے, یہ قرآن نہیں ہے, یہ قرآن کی صورت میں تمہیں دھوکا دیا جا رہا ہے. کلمۃ الحق و یراد بہ الباطل, حق کا نعرہ لگایا جا رہا ہے لیکن اس سے جو مراد لی جا رہی ہے باطل لی جا رہی ہے. اگر متی ہوتے مان لیتے بات, نتیجے میں جنگ کی مرحلہ کچھ اور ہوتا, لیکن چونکہ متی نہیں تھے, نتیجے میں کیا ہوا, انہی لشکریوں نے جو امام علی کے ساتھ تھے, جنہوں نے امام علی کے پیچھے نمازیں شاید پڑھی ہوں گی اس جنگ صفین کے اندر, شاید نہیں یقیناً پڑھی ہوں گی, انہی لوگوں نے اپنی تلواروں کو روایت کے مطابق امام علی کی گردن پہ رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ علی اگر ابھی مالی کے اشتر کو واپس نہیں بلایا تو انہی تلواروں سے آپ کا سر قلم کر دیں گے. امام علی کے پاس لشکر تو تھا, موتی نہیں تھے. عزیز آنے کے آئمہ اتھار نے جس چیز کی ہم سے طلب کی ہے وہ ہے اطاعت, اور حضرت عباس کی صورت میں ہمیں بہترین متی انسان نظر آتا ہے کہ جہاں آپ جذبات بھی رکھتے ہوں, قوت بھی رکھتے ہوں, طاقت بھی رکھتے ہوں, بہت کچھ کر سکتے ہوں, لیکن جب آپ کا امام وقت آپ سے ایک چیز کی آرزو کرے, اب آپ کو اس کے بعد کچھ نہیں کہنا. اس کے لیے یقیناً جس چیز کی بنیادی شرط ہے وہ ہے معرفت امام. اگر معرفت امام ہوگی تو ہارون مکی کی طرح میں اور آپ بھی جا کے تندور میں بیٹھ جائیں گے, پوچھیں گے نہیں امام سے کہ کس جرم میں, کس سزا میں. اگر ہماری معرفت امام ہوگی تو ہم آئمہ سے سوال نہیں کریں گے, لیکن اگر معرفت امام نہیں ہوگی, معرفت امام کی کمی ہوگی, نتیجے میں ہم بھی خراسان سے آنے والے شخص کی طرح ادعا تو بڑے بڑے کریں گے مگر شاید اطاعت کی منزل پہ فائز نہ ہو پائیں گے. اور تقریباً مغرب کا وقت ہو چکا ہے, وقت بھی میرا 7:15 تک کا تھا لیکن چونکہ دیر سے موقع ملا, لہٰذا جو باتیں تھیں اس کو خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کیا. خداوند عالم انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو آئمہ اطہار کی سیرت سے سیکھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرت عباس کی اطاعت کی ایک جھلک, وہ تو کمال پر فائز تھے اطاعت کی, ہم خدا سے فقط اس کی ایک جھلک اور اس کی ایک تجلی اپنے لیے مانگ لیں تو شاید ہماری زندگیاں سنور جائیں. کہ خدا ہمیں حضرت عباس کی اطاعت کی ایک جھلک عطا کر دے تو ہمارا اور امام کا راستہ, امام زمانہ کا راستہ نزدیک ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.